نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے میری بہت شاندار تربیت فرمائی اور مجھے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے. میرے پروردگار نے میری بہت شاندار تربیت فرمائی اور مجھے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے اور اتنے بہترین آداب سکھائے اور اتنی بہترین تعلیمات عطا فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان تعلیمات پر عمل فرمایا اور امت کو بھی ان تعلیمات کی ترغیب اور تلقین فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے پسند آئے کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو قسم کھا کر اللہ پاک نے بیان فرمایا. نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم. قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تمام مضامین کی جو فرشتے لکھتے ہیں. آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. دیکھنے والوں کو تو یہ لگتا ہے، جن لوگوں کی سوچ دنیا کی ہوتی ہے اور جن لوگوں کا مطمح نظر صرف اور صرف دنیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو جب دیکھتے ہیں یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق کو اپناتا ہے، جب لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مجنون تصور کرتے ہیں، آپ کو دیوانہ اور پاگل تصور کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی رغبت نہیں رکھتے، آپ دنیا کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ محض اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی خاطر دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے آپ اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں. آپ اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ پاک کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. تو عام مجمع جب یہ بات دیکھتا، لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے تو یہ خیال کرنے لگتے کہ شاید یہ کوئی مجنون ہے، شاید یہ کوئی دیوانہ ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا ہے، اتنا مٹا دیا ہے، اس قدر تواضع اختیار کرنے والا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے سامنے بھی بچھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتا ہے. جب مال کی بات دیکھو تو اس طرح سے فیاضی اور خرچ کرنا اور لٹانا کہ اسے مال کی کوئی طمع اور طلب ہے ہی نہیں ہے. اور برداشت کرنے کی بات جب دیکھو تو غصہ دلانے والے غصہ دلاتے 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 تھک جاتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور برداشت کرنے میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا. تو یہ ساری چیزیں جب لوگ دیکھتے تو سمجھتے یہ شاید کوئی مجنون ہے، یہ شاید کوئی دیوانہ ہے کہ جس کی مذمت بھی لوگ بیان کرتے ہیں اور جس کو چڑھاتے بھی ہیں، غصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ دلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تب بھی اسے غصہ نہیں آتا، یہ بات کو پی جاتا ہے، یہ برداشت کر لیتا ہے، شاید یہ کوئی دیوانہ اور مجنون ہو. اللہ پاک نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے، اپنے پروردگار کی رحمت سے آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان اعمال پر اللہ پاک آپ کو اجر عطا کرے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، خلق عظیم آپ کے پاس موجود ہیں۔ خلق عظیم، ایک اخلاق گزشتہ امتوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے۔ گزشتہ امتوں کو تو یہ اخلاق دیے گئے کہ آپ برابر کا معاملہ کریں، اگر آپ کو کوئی جتنا ستائے آپ اتنا اسے ستاؤ۔ ایک زمانہ ایسا آیا معاف کرنا ضروری سمجھا گیا، وہاں اخلاق یہ تھے کہ جو آپ کو کچھ کہہ دے آپ کے ذمے ہے کہ آپ اسے معاف کرو۔ جو تین درجے ہو گئے، ایک درجہ اخلاق کا یہ سمجھایا جو گزشتہ امتوں کو دیا دین موسوی میں، وہ رہا کہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا۔ دین عیسوی میں یہ آیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اخلاق یہ ہیں کہ آپ اسے درگزر کر دیں، آپ معاف کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اخلاق سمجھائے گئے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، آپ درگزر بھی کریں، آپ اسے معاف بھی کر دیں، اور صرف معاف نہیں بلکہ مزید آپ احسان بھی اس پر کریں۔ مزید اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان بھی کریں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو آپ درگزر بھی کرتے رہیں، غصے کو بھی آپ پی جائیں، اور پھر واللہ یحب المحسنین، آپ احسان بھی کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق حسنہ تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جمع فرمایا ہے، احیاء العلوم میں ایک تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی انہوں نے فہرست ذکر فرمائی ہے۔ ان اخلاق میں سے چند باتیں اس وقت میں عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احلم الناس، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار تھے، سب سے زیادہ تحمل مزاج سے تھے، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ صبر کا کیا ہی کہنا، صبر کا کیا ہی کہنا، سخت غصے کی حالت میں اگر کوئی شخص غصہ دلاتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرما لیتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ دلایا گیا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہو، بلکہ جب بھی کسی نے غصہ دلایا، کسی جاہل نے اور کسی ناواقف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانے کی کوشش کی، ہمیشہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا حلم، تحمل، برداشت، صبر کرنا ہمیشہ اس کی جہالت پر غالب ہی رہا، ہمیشہ غالب ہی رہا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف کہ درگزر کرنا اور جہالت والے کی جہالت پر غالب آ جانا، صبر کو غالب کرنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مشہور تھا۔ اس قدر مشہور وصف تھا کہ ایک یہودی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے آیا، اور اس نے آزمانے کا حیلہ یہ اختیار کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سودا کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کھجوروں کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت بھی اس طرح سے تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے، حضرت کے پاس دینے کی کوئی شے اس وقت نہیں تھی۔ تو اس یہودی نے یہ منظر دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ اچھا بھائی، آپ ایسا کریں کہ مجھ سے اتنی اتنی کھجوریں لے لیں اور پھر آپ مجھے ایک ماہ کے بعد پیسے دے دیجیے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کر لیا۔ ایک ماہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دو دن تین دن باقی تھے مہینہ پورا ہونے میں، تو وہ پہلے ہی آ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، سب لوگوں میں بیٹھے ہوئے، ارد گرد اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رفقا جان نثاران بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یہ کہنے لگا کہ تم عبد المطلب کی اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو اور قرض واپس لٹانے میں تم دیر کرتے ہو، غصہ کرنے لگا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اور یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گلے مبارک میں کپڑا چادر ڈلی ہوئی تھی، اس نے وہ پکڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں نشان پڑ گئے، اس قدر اس نے کھینچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تلوار نکال لی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، یہ اس قدر بدتمیزی کر رہا آپ کے ساتھ، گستاخی کر رہا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر اس وقت یہ اس سے زیادہ کسی اور بات کا محتاج ہے اور میں اس سے زیادہ کسی اور بات کا محتاج ہوں، تو میری طرف سے بدلہ لے رہا، اس کو تو قتل کر رہا ہے، یہ اس وقت محتاج اس بات کا ہے کہ اس کو تم یہ نصیحت کرو کہ یہ جب تقاضا کرے تو نرمی سے تقاضا کرے، اور مجھے تم نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں۔ سبحان اللہ، کیا ہی اخلاق تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تو نے جو اس کو ڈرایا ہے اور تلوار تو نے نکالی ہے، اس کے بدلے میں جاؤ، اس کا قرض جو میں نے دینا ہے وہ قرض واپس کرو۔ 20 بسق کھجوریں تھیں، کا 20 نہیں 40 دو، 40 نہیں 60 دو، 60۔ تو عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول اتنی کھجوریں یہ کیسے لے کے جائے گا، یہ تو لے کے نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، عمر پھر اسے اونٹ بھی دے دو تاکہ یہ اس اونٹ پر کھجوروں کو لاد کر لے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، بیت المال سے کھجوریں بھی دیں اور اونٹ بھی دیا، اور جب اس نے کھجوریں اونٹ پر لا دی جانے لگا تو پھر حضرت عمر سے کہنے لگا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام تو سن رکھا تھا، کہا اچھا وہ یہودیوں کے جو بڑے عالم ہیں وہ ہو؟ کہا ہاں وہ ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیسی جاہلوں والی حرکت کی ہے، اتنا بڑا انسان ہو کر یہ جہالت والی حرکت تو نے کیسے کی ہے؟ تو کہا، بھائی میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں اس نبی میں، ایک نشانی باقی تھی، وہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ہمیشہ اس کا تحمل اور اس کا برداشت اور اس کا صبر سامنے والے کی جہالت پر غالب رہے گا، یہ نشانی میں دیکھنا چاہتا تھا، آج میں نے یہ نشانی دیکھ لی ہے، مجھے لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تحمل، بردباری۔ تو ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ آ جانا، چڑچڑا ہو جانا، گھر کو سر پر اٹھا لینا، شوہر نے کچھ کہہ دیا تو غصہ، بیٹے نے کچھ کہہ دیا تو غصہ، ساس نے کچھ کہہ دیا تو غصہ، بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا تو غصہ، نہیں، تحمل کرو، صبر کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، یہ برداشت لازمی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا، ہر بات کا جواب دینا کڑوی بات سے کوئی ضروری نہیں ہے، تحمل کیا کرو، صبر کیا کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تحمل مزاج تھے۔ دوسری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، نقل نقل فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشجع الناس، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، ڈر کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ سخت سے سخت حالات میں، سخت سے سخت مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ حال تھا کہ جنگوں میں صحابہ کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کھڑا ہو سکتا تھا جو سب سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ تو بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس لیے کہ جنگ میں سامنے سے جتنے بھی دشمن ہیں، تمام کے تمام دشمنوں کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ اور ہر طرف سے نیزے اور تلواریں ہوتی تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کے پاؤں مبارک پیچھے نہیں ہٹے، آپ کبھی بھی پیچھے آپ نہیں مڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا یہ حال تھا، کبھی بھی خائف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑاؤ کیا، رکے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور تلوار کو لٹکا دیا، اور ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر اس تلوار کو اٹھا لیا، آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس درخت کے نیچے تھے، صحابہ دائیں بائیں تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اس نے اٹھایا اور نیام سے باہر نکالا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی، بیدار ہو گئے۔ اس نے کہا، من یمنعك منی، مجھ سے آج آپ کو کون بچائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ بھی نہیں ڈرے، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا. اور یہ کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کانپنے لگا، اللہ کا نام سن کر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر فرمایا کہ اب تم بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ کہنے لگا آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں. تو اس طرح سے وہ تعریفیں کرنے لگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا. اچھا جاؤ، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا. تو دیکھو کتنے زیادہ بہادر تھے. آج اگر ہماری مائیں اپنے گھروں میں بچوں کو نبی علیہ السلام کی بہادری کے قصے سنائیں تو بچاؤ بتاؤ یہ بچے کیا بنیں گے؟ یہ بہادر نہیں بنیں گے. کتنی کمزوری ہے آج ہمارے گھروں میں. آج ہمارے بچے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گیمز دیکھ کر کیا ہے؟ بزدلی، بزدلی ہی بزدلی ہے. وہ ایسے ایسے گیمز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں گیمز کھیلنے والا وہ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیٹی ہے اور وہ جناب مار رہا ہے، مار رہا ہے، مار رہا ہے. بس اس کی ساری جان، ساری طاقت کس میں ہے؟ وہ ٹیٹی میں ہے. وہ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو بس وہ ساری بہادری اس کی ختم ہو گئی، ساری بہادری ڈھیر ہو گئی. تو ان چیزوں کے بجائے اگر ہم بچوں کو اس پر لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری کے قصے سناؤ. لیکن یہ کب سنائیں گی مائیں؟ یہ میری مائیں بہنیں جب سنائیں گی کہ جب ماؤں بہنوں کو پتہ ہوں گے، جب مائیں بہنوں نے قصوں کو پڑھا ہو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیا ہو. تو اس لیے میں ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرو. سیرت النبی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو دیکھو، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسے دیکھو. اس میں جنگوں کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو حیرانگی ہوگی کتنے بہادر تھے، کتنے بہادر تھے. وہ سارے حالات واقعات آپ بچوں کو سنائیں. حیات صحابہ لے لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہادری کے قصے اس میں وہ بچوں کو سنائیں، بچوں کی تربیت ہوگی. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر بہادری پیدا ہوگی، حلم، تحمل پیدا ہوگا. اب وہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کا، اس میں میرے خیال سے آپ خواتین میں سے بھی کوئی ایسی ہوں گی جو ایڈ ہوں گی ہمارے اس گروپ میں. تو وہ کل پرسوں میں نے ایک کلپ چھوٹی سی بھیجی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری کا کے متعلق اور نبی علیہ السلام کے تحمل، مزاجی کے متعلق. اس کے بعد جو ہے میں نے ایک وائس میسج بھی بھیجا تھا اور جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ کتنا اس میں خواتین کو فائدہ ہوا، بچوں کو کتنا فائدہ ہوا. کوئی 15 قسط ہماری ہو گئی تھی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا فائدہ ہوا، بچوں کو کوئی فائدہ ہوا، کوئی بہتری آئی ہے نہیں آئی. تو ماشاءاللہ میرے پاس جتنے بھی لوگ ایڈ ہیں، بچے ہیں یا بچوں کی مائیں ہیں یا بچوں کے والدین ہیں، تو صرف ایک آدمی کا رپلائی آیا، صرف ایک آدمی، صرف ایک آدمی کا کہ ہاں اچھا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اچھا ہے. تو وہ کوئی میرے پاس جو ہے گروپ میں کوئی 50 سے زیادہ لوگ اس میں ایڈ ہیں، تو 50 میں سے ایک آدمی کو فائدہ ہوا. نہیں معلوم باقی والے سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے، دیکھتے بھی ہیں یا نہیں دیکھتے. تو رغبت نہیں ہے، آج دین کی طرف رجحان نہیں ہے. کیسے محنت کی جائے، کیسے فکر کی جائے، نئی نسل کو کیسے بچایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کیسے اس نئی نسل کے دلوں میں ڈالا جائے، کیسے اہمیت بٹھائی جائے. تو ماؤں بہنوں کی بڑی ذمہ داری ہے نا، بڑی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کیا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات پر کہ جب عورت باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو سارے خرچے باپ اٹھاتا ہے، کمانے کے لیے نہ جائے، کون خرچہ دے گا؟ جی بھائی دے، باپ دے. اچھا باپ نہیں دے سکتا تو پھر کون دے؟ پھر بھائی دے. وہ نہ ہو تو پھر کون دے؟ چچا دے. وہ نہ دے سکے تو کون دے؟ ماموں دے. ان سب کی ذمہ داری ڈالی ہے اس عورت پر کہ وہ عورت کے تمام اخراجات یہ لوگ اٹھائیں گے. اور جب شادی ہو گئی ہے، دوسرے گھر چلی گئی، تو اب مہر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے دن سے بتا دیا کہ آج کے بعد آپ کے تمام اخراجات، آپ کے لباس، آپ کی رہائش، آپ کی خوراک، آپ کی ہر قسم کی ضرورت آپ کا شوہر پوری کرے گا، حسب استطاعت وہ ضرورت پوری کرے گا. تو کمائی سے فارغ رکھا پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، تو پھر اسے کیا کام کرنا ہے، اسے کیا کام کرنا ہے کہ اس کو ان سارے کاموں سے اللہ نے کیوں فارغ رکھا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر اور شوہروں کو کام پر بھیج کر پھر جو گھر میں ٹائم فارغ ہے، جھاڑو پوچھا گھر میں ماسی کرے گی، کپڑے ماسی دھوئے گی، یہ سارے کام وہ کرے گی، یہ کیا کرے گی؟ یہ خاتون خانہ، یہ گھر کی خاتون، یہ کیا کرے گی؟ تو اگر سوچ اور فکر ہو تو یہ خاتون خانہ بیٹھ کر مطالعہ کرے، بیٹھ کر اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے اور مواد جمع کرے، اور جب شام کو بچے آئیں، گھر والے آئیں، شوہر آئیں، تو ان کو پھر وہ سنائے۔ یہ کام ہے اس کا گھر میں، یہ تیاری کرے، اس نے تربیت کرنی ہے، اس نے خاندانوں کو پالنا ہے، اس نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے، اس نے اخلاق حسنہ سکھانے ہیں۔ مرد کو یہ ذمہ داری دی، جاؤ جا کے کما کے لاؤ، اس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی، جاؤ تم کما کے لاؤ۔ اس کو کام یہ بتایا کہ چار دیواری کے اندر تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ تربیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ اس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے گھر کی چار دیواری کے اندر، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ سارا دن فضولیات نیٹ پر لگ کے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے آدمی وقت ضائع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی تربیت کی فکر کی ہے، کتنے ایسے واقعات جمع کر کے عورت نے رکھے ہیں کہ شام کو بچوں کو، شوہروں کو یہ واقعات سنائے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ دو گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر دن کو اگر ایک خاتون اپنے گھر کی تربیت کو سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر میں تمام افراد کو دین پر لانا ہے، اس کے لیے میں ایک مواد تیار کر رہی ہوں، میں ایک مضمون تیار کر رہی ہوں، میں ایک بیان تقریر تیار کر رہی ہوں۔ آپ نہ ایسا بیان نہیں کر سکتی چلو جیسا مرد بیان کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر تو آپ پڑھ سکتی ہیں نا، آپ واقعات میں نشان لگا کر رکھیں کہ یہاں سے یہاں تک میں نے پڑھنا ہے، سنانا ہے۔ اس پڑھنے کی اپنی برکت ہے، اس پڑھنے کی اپنی برکت ہے، اس کا اپنا نور ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، کیا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اتریں گے؟ کیا جہاں صحابہ کا تذکرہ ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں یہ تذکرے ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس گھر کے اندر نور برستا ہے، رحمتیں اترتی ہیں، شیاطین اور جنات گھر سے بھاگتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ضرورت ہے کہ ہم گھروں میں ایسی محنت کریں، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں درخواست کروں گا، مواد چاہیے، کتابیں چاہیے، نہیں ہے کچھ معلوم، آپ پوچھیں، آپ ٹیلی فون سے، واٹس ایپ سے، کیسے جیسے موقع ہو آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اچھا مواد فراہم کروں گا، کتابیں لا کے دے سکتا ہوں، جو مجھ سے بن پڑے گا میں کوشش کروں گا۔ لیکن اپنے معاشرے کو سدھارنے کی فکر کریں، نئی نسل کو سدھارنے کی فکر کریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کو سنائیں، یہ بہادری کے قصے سنائیں، یہ تحمل مزاجی، یہ بردباری، یہ صبر کرنا، یہ آپ سکھائیں۔ یہ گھر کے اندر عورتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ماؤں بہنوں کی گھروں کے اندر ذمہ داری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ تحمل مزاج تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت والے تھے، سخی تھے۔ اللہ اکبر، سخاوت۔ بچوں کو یہ قصے کون سنائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی مال جمع نہیں ہونے دیتے تھے، اگر گھر میں کوئی درہم اور دینار رہ گیا تو صدقہ کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی، سائل کو کبھی خالی نہیں واپس لوٹاتے تھے، ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، سخاوت تھی۔ اور سخاوت یہ نہیں تھی کہ جناب جہاں غرض ہو وہاں دیا، جہاں غرض نہیں ہے وہاں نہیں دیا، نہیں، بے غرض لوگ بھی، حتیٰ کہ کافر بھی آپ کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتے تھے، کافروں پر بھی سخاوت، مسلمان تو مسلمان ہے، اپنے تو اپنے ہیں، منافقوں کو بھی دیا کرتے تھے، جو بھی آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو نوازتے چلے جاتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں کے اندر یہ سخاوت کا جذبہ پیدا کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق سکھائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم تربیت نہیں کریں گے اپنی اولادوں کی تو ہمارے بچے غیروں کی نقل اتاریں گے، یہ بچوں کی فطرت ہے، یہ ان کا مزاج ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی نقل کرتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ یہ کس کو نمونہ بنائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس زندگی کو یہ نمونہ بنائیں. تو اپنے گھروں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے ہوں. اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے شہر میں آپ دیکھیں ہر شہر ہرا بھرا، ہر گھر میں بتیاں اور پتہ نہیں کیا چیز. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں؟ اور نہیں بتائیں. وہ ایک حکایت کرنے والے نے حکایت کی، ایک استاذ کو ایک والد نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا کہ روزانہ آ کے اسے سبق پڑھائے گا. تو اس بیٹے نے کیا کیا کہ جب استاذ کے آنے کا ٹائم تھا تو استاذ کے آنے سے پہلے پہلے اس نے گلی کو صاف ستھرا کیا، گلی کو سجایا اس نے، اور جناب گلی میں اس نے بتیاں لگائی ہیں اور خوشبوئیں چھڑکی ہیں، اور ایک خوبصورت قالین اس نے بچھایا ہے، اور صوفہ لگایا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا. تو جب استاذ آئے تو وہاں بٹھایا، جی یہاں عزت سے آپ بیٹھیں. اچھا جی، اب استاذ نے کام دیا کہ بیٹا یہ کام آپ نے کل کرنا ہے، اور کل میں آپ سے یہ کام سنوں گا، پوچھوں گا، دیکھوں گا. کل جب دوبارہ استاذ آئے تو پھر دیکھا تو جناب اسی طرح سے وہ پوری گلی سجی ہوئی، اور پورا گھر خوبصورت کیا ہوا، اور اسی طرح سے عالی شان جگہ بنی ہوئی. تو پھر استاذ آگے بیٹھے، اٹھا پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ جو کل کام دیا تھا وہ کیا ہے؟ کہا نہیں استاذ صاحب، وہ کام سر نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا بیٹا؟ وہ بس آپ کی آمد اور آپ کے استقبال میں نے لگا، اور اس میں نے یہ سارا وقت اس میں لگا دیا. تو اب کیا بتائیے کہ استاذ کیا کہے گا کہ بھائی میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کوئی؟ اچھا بیٹا کل کر لینا. اب تیسرے دن پھر استاذ آتا ہے تو اسی طرح سے وہ راستہ سارا سجا ہوا ہے، گھر بھی سجایا ہوا ہے، اور پھر آ کر استاذ بیٹھتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ ہاں بیٹا کام ہوا؟ بیٹا کہتا ہے سر نہیں آج بھی کام نہیں ہوا. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ بھائی اس لیے نہیں کیا کہ میں تو یہ آپ کی سجاوٹ میں لگا ہوا تھا، میں آپ کے راستے سجا رہا تھا، میں تو بتیاں لگا رہا تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسی طرح سے قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے، آپ سے، ہماری نسلوں سے یہ سوال فرمایا کہ بتاؤ میری سنت پر کتنا عمل کیا، جو میں سبق بتا کے آیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، وہ سبق تم نے کتنا یاد کیا، وہ سبق تم نے کتنا پھیلایا، ہم یہ کہیں گے ہم تو بتیاں لگاتے رہے، ہم یہ کہیں ہم تو راستے سجاتے رہے، ہم یہ کہیں ہم تو جناب نعتیہ کلام پڑھتے رہے. تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو تم نے کتنا آگے پہنچایا ہے، اس پیغام پر تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے تھے نا، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس مقصد کو اپنے گھروں کے اندر زندہ اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد گھروں میں پورا ہوگا تو ہماری نسلیں بدلیں گی. تو اس لیے میں درخواست کروں گا، مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو آپ انشاءاللہ دل و جان سے قبول فرمائیں گی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر درخواست کروں گا کہ جو بھی دینی رہنمائی آپ کو چاہیے تو آپ پوچھ لیا کریں، اور اسی طرح سے مجھے احوال بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا. یہاں جو مجلس ہے اور تیسری چوتھی مجلس ہو رہی ہے اب، تو کیا فائدہ، کیا زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، کتنی باتیں آپ لے کے گئی ہیں اور کتنی باتیں آپ عمل میں لے کے آئی ہیں. آپ یہاں عبد الرحمن کی والدہ کو بتا دیں تاکہ مجھے اتنا تو اندازہ ہو کہ ہاں بات عمل میں آ رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے. مزید جو تجاویز آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ بتائیں. مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے، ہماری نئی نسلوں کے اندر تبدیلی آئے، دین کی طرف رجحان پیدا ہو. تو جب یہ مقصد ہے آپ کا بھی میرا بھی، تو پھر جب سوچیں ملتی ہیں اس طرح سے تو اللہ پاک کاموں کو وجود عطا فرماتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ محنت بھی فرمائیں، کوشش بھی فرمائیں، احوال سے مطلع بھی فرمائیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.